وفاء علم وعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة وطريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ ثواب اعتکاف ختم ہو جائے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی اعتکاف کی نیت نہیں تھی کھانا پینا سامنے آ گیا تو صرف کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کر سکتے ثواب کے لیے کر سکتے ہیں کر لیجئے اب کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اس سال ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں ان میں پہلا سوال آپ سے یہ میں عرض کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کپڑے پر 1 روپیے کے برابر خون یا ناپاکی لگ جائے تو اس میں نماز نہیں ہوتی اور اگر اسے کم لگ جائے تو نماز ہو جاتی کیا یہ درست ہے
اصل وہ ناپاکی میں 1 درہم 1 روپیہ نہیں 1 درہم
یہاں روپیہ لکھا ہوا
اور وہ بھی رقیق جو ہوتی ہے نا کہ لکوڈ پتلی نجاست میں تو پھر یہ کہ وہ بھی درہم آئے گا درہم کا پھیلا جیسے مینگنی وغیرہ ہے گوبر ہے تو ان کا وہ وزن ہوتا ہے 4.5 مش وہ جو دلدار نجاست گاڑی
4.374 گرام یہ ہوا تقریباً 4.5 ماشا
اب اگر آج ہم درہم کی بات کرتے ہیں تو شاید آج کے دور میں لوگ درہم کو وہی سمجھیں گے جیسے نوٹ ہوتی ہے
ہر ایک کا اپنا درہم جو ہتھیلی میں اس کے ہتھیلی کو اچھی طرح پھیلا دیا جائے اب اس پہ قطرہ قطرہ ٹپکائیں یہ ذرا اس کا دائرہ بنتا چلا جائے گا جہاں سے دائرہ ٹوٹے گا نا اس کا سرکل ٹوٹے گا تو یہ بس یہ گولائی جو ہے نا یہ درہم ہے سرکل ٹوٹنا اس کی سمجھو کہ حد ہے اس کی اینڈ آ گیا یہ اگر یہ پتلی نجاست جو ہے جیسے پیشاب تو یہ 1 درہم سے زیادہ اگر کپڑوں پر ہے یا بدن پر لگی ہوئی ہے یا چند جگہ پر ہے لیکن ان کا مجموعہ جو ہے یہ ٹوٹل یہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اچھا اس میں بھی نجاست کی 2 قسمیں نجاست غلیظہ جو ہے پیشاب نجاست غلیظہ ہے، تو نجاست غلیظہ یہ ایک درہم سے زیادہ اگر پھیلی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے کپڑوں پر بدن پر، یا سب کا ٹوٹل ہو جاتا ہے ایک درہم سے زیادہ ہو جاتا ہے جگہ جگہ لگی ہوئی ہے، تو نماز نہیں ہوگی. ایک درہم پورا اگر اتنی لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی اور دوبارہ اس کو لوٹانا ہوگا. اور اگر ایک درہم سے کم ہے تو اس حال میں نماز پڑھی تو ہو تو جاتی ہے، دہرانا اس کو دوبارہ پاک کر کے، یا مطلب نجاست کو کسی طرح بھی دور کر کے کپڑا ہی بدل دیا، تو یہ سنت ہے اس کو دہرانا. پھر اس کی اور بھی تفصیل ہے، جیسے نجاست خفیفہ بھی ہوتی ہے، پھر وہ دلدار نجاست سالڈ، اس کے پھر الگ احکام ہیں. تو یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں بھی اس کے مسائل ہیں. اور بہار شریعت پہلی جلد، بہار شریعت پہلی جلد کے دوسرے حصے میں اس کے تفصیل سے مسائل ہیں، یہ پڑھنا ہوگا، پھر نہ سمجھا تو علماء سے سمجھنا ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر صبح کی سنت رہ جائے تو جماعت کے بعد پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو کیا کریں؟
سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ہی مطلب اب نماز کا ٹائم ہوگا، یعنی وہ جو یعنی سنتیں اب نہیں پڑھ سکتے، سنتیں تو فوت ہو گئی. اب تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد بھی اگر پڑھنا ہے تو مستحب ہے کہ پڑھ لے، پڑھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے. اور یہ بھی وہ نصف النہار تک سورج سر پہ آئے اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ مستحب بھی نہ رہی. فرصت نہیں ہے، فرصت نکالنی چاہیے نیکیاں کرنے کے لیے، کھانے کے لیے بھی نکالتے ہی ہوں گے فرصت، سیر و تفریح کے لیے نکالتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبر پر پودے نکلتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا یہ مردے کے لیے اچھا شگن کہلائے گا؟
یہ جو پودے ہوتے ہیں نکلتے ہیں، اس پر رکھتے ہیں تر سبزی تر گھاس، یہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے میت کا دل بہلتا ہے، میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو خالی نیک فال نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے.
ٹھیک. میری نانی جان کم سنتی ہے، سوال آیا ہے، میری نانی جان کم سنتی ہیں، ہر نماز کے لیے تیار رہتی ہیں لیکن وہ اذان کی آواز نہیں سن پاتی، ہر اذان کی اطلاع ان کو جو دی جاتی ہے تو کیا اذان کی اطلاع دینے والا اگر مسلمان ہے تو کیا اس مسلمان کو بھی ثواب ملے گا؟
اللہ اللہ. تو یہاں تو چلو اذان ہوتی ہے ہمارے اسلامی وطن میں پاکستان میں، باہر ملکوں میں تو اذان کی آواز کہاں آتی ہے؟ یہ تو ہر ایک کو اذان کے بجائے سچی بات ہے کہ اپنا وقت معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہے فرض، نمازوں کا وقت جاننا معلوم ہو یہ فرض ہے، فرض علوم میں سے. اب خیر آسانیاں تو بہت ہو گئی ہیں، نظام الاوقات جو دعوت اسلامی نے جاری کیا ہے مسجد سے توقیت نے، تو وہ موبائل فون میں آ جاتا ہے، تو یہ موبائل فون میں رکھنا چاہیے. اب اگر وہ نہیں پڑھ سکتی بزرگ ہیں تو گھر کا کوئی تو فرد ہوگا نا ساتھ، تو وہ بتا دیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اور اگر اذان ہوئی ہے اور اذان اگر وقت میں ہوئی ہے نماز کے، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوئی ہے، تو اس کا بھی اعتبار ہے اور بہتر بھی یہی ہے. عورت کے لیے تو ویسے بہتر یہ ہے کہ فجر کے علاوہ دوسری چار نمازیں نا یہ مسجد کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھیں، اور فجر جو ہے یہ اول وقت میں پڑھیں، یہ مستحب. اب مسجد بھی محلے میں ہو تو یہ ذرا عمل ہوگا، باہر ملکوں میں تو پورے پورے شہر میں بعض اوقات مسجد ہوتی نہیں ہے، میلوں میل تک سو سو میل تک مسجدیں کہاں ہوتی ہیں. ہمارا الحمدللہ اللہ میرے وطن عزیز کو نظر بد سے بچائے. کہ یہ ہے تو نمازوں کی بہاریں, مسجدوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں قدم قدم پر, اللہ کی رحمت سے مسجدیں اور چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی, مزے کو مزہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی محمد. سوال یہ تھا کہ جو بتا رہا ہے گھر کا فرد اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟
اگر وہ درست بتا رہا ہے تو ثواب تو ملے گا, سوال میں یہ تھا ثواب ملے گا. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو نیکی کی طرف رہنمائی کرنا تو کار ثواب ہے.
اب یہ
جو بھی ہے اس کی
امیر سنت نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ وقات کار, تو میری اس میں درخواست یہی ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں اپلیکیشن جیسے فرمایا, کیونکہ اس وقت ٹرینوں کے ٹائمنگ آپ کو پتا ہوتے ہیں, جہاز کے ٹائمنگ پتا ہوتے ہیں, بسوں کے ٹائمنگ بھی عموماً اب دنیا بھر میں پتا ہوتے ہیں, اور نہیں پتا ہوتے تو انہوں نے ایسے سافٹ ویئر رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ ان کے یہاں پر نمازوں کے یہ ٹرانسپورٹیشن کے جو ٹائمنگس ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ سب تقریباً جب پتا ہو تو پھر ہمیں نمازوں کے ٹائمنگ بھی پتا ہونے چاہیے, تو اتنا مشکل نہیں ہے, یہ ایک سافٹ ویئر ہی کی بات ہے جو آپ اپنے یہاں رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ایک نماز کی دلچسپی, کیونکہ اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلچسپی کی بات بھی ہوتی ہے کہ اب ٹرین صبح کتنے بجے نکلتی ہے, شام کو کتنے بجے آتی ہے, سب پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ ضرورت بنا لیا گیا ہے. نماز کے تعلق سے بھی اگر دلچسپی اور ضرورت کو سامنے رکھ لیا جائے تو امید ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی ان کی دلچسپی آئی جائے گی. صلو علی الحبیب. جی کال چلائیں.
صلی اللہ علیہ
وسلم. میرا سوال یہ ہے, اگر کسی میں لوگوں کی ٹو میں پڑھنے کی عادت ہو تو کیسے نکلا جائے اس عادت سے؟
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. یہ آیت مبارکہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے, اور عیب نہ ڈھونڈو. یہ ولا تجسسو, اور عیب نہ ڈھونڈو, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو اور عیب نہ ڈھونڈو. ولا تجسسو کے تحت لکھا ہے, یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو یعنی تلاش میں نہ رہو, جس سے اللہ تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا, نے اس کا پردہ رکھا, تو تم اس کو مت تلاش کرو. حدیث شریف میں گمان سے بچو, گمان بڑی جھوٹی بات ہے, اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو, ان کے ساتھ حرص و حسد بغض بے مروتی نہ کرو. اے اللہ تعالی کے بندو, بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اس پر ظلم نہ کرے, اس کو رسوا نہ کرے, اس کی تحقیر نہ کرے. پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے. ہر مسلمان مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون بھی, اس کی آبرو بھی, اس کا مال بھی. اللہ تعالی تمہارے جسموں صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا, لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک, جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ تعالی روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ولا تجسسو کے تحت یہ کہ یہ ہم نے سیکھا کہ اب کسی کا عیب اول تو ڈھونڈو نہیں ہے نا, اور اگر ویسے ہی معلوم ہو گیا عیب تو اب بھی اس کو چھپاؤ, ڈھونڈنا نہیں ہے, کسی اور طریقے سے بعض اوقات معلوم ہو جاتا ہے, تو اگر معلوم ہو گیا تو پھر اس کو چھپانا ہے, اس کا پردہ رکھنا ہے. تو جو کسی کے عیب چھپائے گا اللہ پاک اس کے عیب قیامت کے دن چھپائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا بیک کا کام ہے, جیسے کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس ضروری ہے ہم ان کو ڈیفائن کریں کہ یہ یہاں کا مال ہے, یہاں کا, یہ پاکستان میں ہی بن رہا ہے اور پاکستان میں ہی بک رہا ہے.
اب اگر آپ ان کو کچھ بولتے نہیں ہیں, خالی بیچتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ مال بیچ رہے ہیں آپ, یہاں کا ہے وہاں کا ہے. اب اگر یہ واقعی یہاں وہاں کا ہے جہاں کا ہے وہ آپ بتا دیں تب بھی صحیح ہے, لیکن اگر یہ کہیں کا ہے, مثال کے طور پر یعنی کہ بول دیا کہ یہ با فلاں ملک کا ہے لیکن ہے آپ کے اپنے ملک کا, تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو جھوٹ بولیں گے تو گناہگار ہوں گے, اور ویسے اگر یوں ہی بیچ رہے ہیں, نہ جھوٹ بول رہے ہیں نہ جھوٹ لکھ رہے ہیں, تو پھر جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں
کوئی دھوکے والی کوئی اس میں اور آٹی نہ ہو,
آٹی نہ ہو. اس میں چونکہ جب گاہک آتا ہے نا تو گاہک ایک جبلا ہوتا ہے دکاندار کو, یار کوئی امپورٹڈ چیز دکھائیں. اب امپورٹڈ چیز دکھا تو امپورٹڈ کا کنفرم ہے کہ اس کا مطلب آپ نے باہر کسی اور ملک سے منگایا, یہ لاہور سے امپورٹ نہیں ہوا ہے, یہ سیالکوٹ سے بھی امپورٹ نہیں ہوا, کیا بولے حیدرآباد سے بھی امپورٹ ہی ہوا ہے نا ہمارا کراچی میں. تو یہ امپورٹڈ سے مراد مانگنے والے سے یہی ہوتا ہے کہ یہ فورن سے ہوگا, یعنی پاکستان کے باہر سے امپورٹ ہوا ہوا ہوگا. تو پھر آپ امپورٹڈ بولے تو پھر امپورٹڈ, لوکل بولے تو پھر لوکل. پھر بعض اوقات امپورٹڈ ہے نا وہ سستا اور لوکل مہنگا ہوتا ہے, ایسا بھی امپورٹڈ آتا ہے جو لوکل سے سستا ہوتا ہے اور لوکل مہنگا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ یہ کہ جو گاہک مانگ رہا ہے وہ عموماً بیچنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مانگ رہا ہے, تو پھر اس کے حساب سے آپ ایمانداری کے ساتھ چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار اچھا رہے گا رب کریم کی رحمت سے.
بعض دکاندار کچھ چیز دکان پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے دکانداروں سے سامان لے کر کسٹمر کو فروخت فرماتے ہیں, تو آیا اس طرح کرنا کیسا کہ وہ مال ہماری ملکیت میں نہیں ہے وہ سامنے والے دکاندار کا ہے, تو وہ بیچ کر ہم اس کی رقم اس دکاندار کو دے دیتے ہیں اور پروفٹ خود رکھ لیتے ہیں, آیا اس طرح کرنا درست ہے؟
اسمی ہاں یہ ہوگا کہ اگر تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لا دیتا ہوں یا میں آپ کو دے دوں گا اتنے میں, اس وقت ڈن نہیں کرتے کہ میں نے اتنے کا آپ کو بیچ دیا وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہے ایسے کر سکتے ہیں. اور یعنی آپ نے اسے کہا کہ یہ میں آپ کو 100 کا دے دوں گا یا 200 کا آپ کو مل جائے گا, ایک وعدہ کیا اور پھر آپ نے اس کو لا کے دے دیا 200 کا, اور دکاندار سے آپ نے جو ہے وہ 150 کا خریدا تھا, کوئی اور دھوکہ دہی اس کے اندر نہیں کی, تو اس طرح کرنا یہ درست ہے جائے.
صاحب میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں, یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے نا, میں میری اپنی مارکیٹ کی میں نے دیکھی ساری پریکٹسیں, میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میری دکان پر ایک گاہک آیا, اس کو ایک چیز چاہیے تھی جو میری دکان پر نہیں ہے, میں اس کو روک کر دوسری دکان پہ جاتا ہوں اور وہی چیز میں اٹھا کر اس کو دکاندار کو کہتا ہوں کتنے میں دے گا بول بھائی, یار ارے بھائی ریٹ بتا دے کتنے میں دے گئے, تو 300 روپے میں آپ کو دے دوں گا, یہ 300 روپے میں ہے. اب میں اپنی دکان پر آ کر, ابھی میرے سے خریدا نہیں ہے, میں اپنی دکان پر آ کر بولوں گا یہ آپ کو 350 روپے میں ملے گا, اب اسے 350 روپے میں مجھ سے خرید لیا, اب میں جا کر 300 روپے اس کو دے دوں گا, 50 روپے میں خود رکھ لوں گا. یہ بھی مارکیٹ کی ایک طرح سے طریقہ کار میں آتا ہے جو میرے مجھے اس کا ہے پتا.
اگر کوئی اور دھوکہ دہی نہیں کرتا اس کے اندر, یعنی اس نے اس سے فقط بات کی ہے کہ ابھی اس کی گفتگو چل رہی ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کے پاس آپ کتنے کی دیں گے, آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, اور وہ جا کے اس سے دکاندار سے لے آتا ہے کہ یہ آپ مجھے 300 کی دے دیں, اور پھر آ کے اس کو بیچ دیتا ہے 350 کی, اور نہ وہاں جھوٹ بولا نہ یہاں جھوٹ بولا, تو اس میں ممانعت تو نہیں ہوگی. ہاں
اس نے نہیں خریدا تو یہ جا کے اس دکاندار کو واپس کر دے گا, یار یہ بکا نہیں رکھ لے,
یہ پھر وہی پھر معاملات الگ ہو جائیں گے. یہ اصل میں بہت ساری صورتیں بنتی ہیں اس میں, بعض اوقات اس کو کہ آتے ہیں کہ گاہک آیا ہوا ہے اس کو پسند آئے گی تو اس کو بیچ دوں گا, اور بعض اوقات
واپس
کر دوں گا, یہ بھی ہوتا ہے,
انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. صحیح ہے.
السلام امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے, تو وہ اگر بیٹا ہوگا تو وہ میری مسز کے لیے نامحرم, اگر بیٹی ہوگی تو وہ میرے لیے نامحرم, ایسا میرے کچھ بڑوں نے کہا ہے, کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے.
لے پالک بیٹا یا بیٹی لیتے ہیں, لے پالک بناتے ہیں اس کو, اس میں یہ مسائل تو موجود رہیں گے کہ اگر آپ نے کسی کی بیٹی لے لی جب تک یہ چھوٹی ہے تب تک تو چل رہا ہے کام, جیسے یہ بالغا ہوگی تو اب یہ کہ آپ چونکہ نامحرم تھے اس کے, تو اب یہ کہ آپ کا اس سے پردہ ہوگا. اس طرح بیٹا پالا تو بیٹا بھی اگر اسی طرح کا ہے کہ جس سے کوئی یعنی کہ محرم کی محرم نہیں بن رہی ہے, اب یہ بیٹا بھی اس کی جیسے ہی بالغ ہوگا, یہ جس نے پالا اس کو عورت نے, اس عورت کا اس سے پردہ ہو جائے گا. اور یہ بہت مشکل ترین کام ہے, یہ بچہ کسی کا لے کر پالنا اور پھر یہ کہ وہ بڑا ہو جائے تو اسے پردے کے احکام, یہ تو شاید سنا نہیں کوئی اس طرح کرتا ہو. تو ماں بیٹا بنے ہوئے ہوتے ہیں, باپ بیٹی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ چھپائے بھی ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات, ہم سچ بتا دیں گے تو یہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. لیکن اب وہ شریعت کا حکم تو یہ کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ان کے سگے والدین نہیں ہیں.
کوئی حل بتا دیں کہ جس سے پردے کا مسئلہ نہ رہے.
یہ ہے کہ مطلب یا تو یہ دیکھیں وہ بچہ جو ہے نا بہت چھوٹا ہو, ڈھائی سال اس کی مدت ہے دودھ کی 30 مہینے, لیکن 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانا ہے گناہ, لیکن یہ کہ اس طرح وہ بچہ جو دودھ کے رشتہ اس میں قائم ہو جائے گا, لیکن کرنا نہیں چاہیے 2 سال کے اندر اندر. تو اب 2 سال کے اندر اندر اب یہ تو بے اولاد 30 لے لے رہی ہے, اس کا دودھ نہیں ہے عورت کا, بالفرض اگر اس کی بہن کا دودھ ہے, بہن دودھ ہے اس میں, تو وہ بچہ اگر دودھ پی لیتا اس کو پلا دیا جائے اس کی بہن کا دودھ, تو اب اس عورت کا یہ بھانجا ہو گیا, بہن کا بیٹا ہو گیا نا, تو اب اس سے پردہ نہیں ہے اس کا. لیکن وہ اگر لڑکی ہے تو دودھ پی لے تب بھی پردہ تو ہوگا نا, اب لڑکی ہے تو وہ ہے نا اپنی بہن کا دودھ پلا دے, جیسے
یہ جب اپنی بہن کا دودھ پلوا دے گا تو یہ ماموں بن جائے گا اس کا, اور اب پھر پردہ نہیں رہے گا,
یا پردے کی صورت نہیں رہی.
اچھا لڑکی کو تو پلائے گا اسی وقت نا جبکہ اپنی بہن کا تو دودھ پلائے گا جبکہ لڑکی ہوگی, تاکہ اس کا پردہ نہ رہے.
جی 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 جی, اور لڑکا ہے تو وہ اس کا اپنی بہن کا دودھ پلا دے, یہ احکام جو ہے نا اس میں لکھے ہوئے ہیں پردے کے بارے میں سوال جواب.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے.
عرض یہ ہے کہ عورت پیتل کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی
پڑھ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے دعا کی, لڑکا تھا میں نے توبہ کی ہے, دعا تاش والا میں نے اس سے توبہ کی ہے, پھر بھی مجھے سکون نہیں آ رہا.
تاش والا جوا کھیلتے تھے یہ.
اچھا اللہ کریم آپ کو توبہ پر ثابت قدم رکھے, توبہ آپ کی قبول فرمائے, اور نماز بھی پڑھا کریں, سنتوں پر عمل کرا کریں, کیا کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں. اچھا جوا کھیلا نا تاش کے ذریعے, تو اس کی توبہ تو ہے, توبہ تو فرض ہے, کرنی کرنی ہے. ساتھ میں اگر جوا میں مال بھی جیتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ جوا میں جو جیتا جاتا ہے مال, یہ اپنے اپنا نہیں بنتا, اس کا بندہ مالک نہیں بن سکتا, یہ کسی اور کا ہے جو جیت کے یہ لایا ہے. تو فرض ہے کہ اسی کو دے دے, اس کو دے دے, یہ ضروری ہے. آپ بولو میں بھی آ رہا ہوں, میرا بھی لوگ لے گئے, تو ان کو بھی چاہیے کہ آپ کو دے دیں. تو اب یہ کہ آپ کا کوئی لے گیا تو اس کا مطلب آپ دوسرے کا لے لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی جیب کٹ گئی تو آپ کسی اور کی جیب کاٹ لیں, یہ تو کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں بولے گا کہ ایسا کر لو. تو یہ کہ یہ توبہ جب یہ پوری توبہ اسی طرح ہوگی, جیتا ہے تو کسی کو دینا ہوگا. اب اگر وہ نہیں رہا فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے وارثوں کو دے، وارث بھی نہیں رہے، کوئی کچھ پتا نہیں کہاں گیا، کس سے جیتا، کچھ بھی نہیں ہے معلوم، تو اب یہ رقم کسی فقیر کو جس کو زکات دے سکتے ہیں اس طرح کے کسی غریب فقیر مسکین کو دے دیں، اور اس پر ثواب کی نیت نہ کریں. البتہ یہ کہ وہ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے پر ثواب کی امید رکھیں. تو یہ ضروری ہے، جوا کا جیتا ہوا مال توبہ سے پاک نہیں ہو جائے گا کہ اب آئندہ خیال رکھوں گا. یعنی چوری کی، بہت سارا لوگوں کا مال لوٹ کے لے آیا، ڈکیتیاں کی، اب خالی چپکے سے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، توبہ تو ہے ہی ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے توبہ کا، اللہ قبول کرنے والا ہے. تاہم جو مال چھینا ہے، چرایا ہے، یہ واپس دینا بھی پڑے گا، یہ لازم ہے. وہی طریقہ جو میں نے پہلے عرض کیا، سود لیا کسی نے انٹرسٹ، اب بولے یار کھا پی گئے، آئندہ نہیں لوں گا، توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے سے، آئندہ نہ لینے سے، وہ آئندہ والا تو گناہ رک گیا کہ اب نہیں لے رہا، جتنا سود لیا ہے وہ اس میں یہ کہ بہتر یہ کہ جس سے لیا اس کو دے، لیکن اختیار بھی ہے کہ اس کو نہیں دینا چاہتا تو کسی اور غریب کو دے دے، لیکن اس میں جوا کے لوٹے ہوئے مال میں، رشوت میں، چوری میں، ڈکیتی میں، یہ ضروری ہے کہ اسی کو دیں، یا پھر وہ طریقہ وارثوں کو دیں. سود میں ایسا نہیں ہے کہ وارثوں کو اور ڈھونڈنا ضروری ہو جائے، وہ کسی مسکین کو یا اس کو دیں بہتر ہے، ورنہ بھی کسی فقیر مسکین کو بھی دے سکتے ہیں سود، یہ انٹرسٹ. خالی توبہ سے یہ سمجھے کہ اب سود کی بلڈنگ بنا لی اور اب توبہ کرتا ہوں، نہ نہ، یہ بلڈنگ تھوڑی ہے، یہ آگ کا محل ہے. تم اب بھی تو ٹھیک ہے، اے سی لگا ہوا ہے اس میں، یہ ہے آگ کا محل، اور یہ آگ کا محل پتا چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، جب مریں گے. اللہ تعالی سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، جتنا سود لیا ہے اب نکالو، ابھی نکالو، خلاص کرو اس کو شریعت کے حکم کے مطابق، جتنا چرایا ہے، جتنا چھینا ہے، جتنا جوا میں جیتا ہے، سب ابھی نکال دو، بعد میں مشکل ہو جائے گا. بعد میں کیسے نکلے گا، مشکل کیا، ناممکن ہو جائے گا. ہاں نہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، خلاص ہو گیا، فنا ہو گیا، تو کم از کم یہ کہ نیت پکی ہو کہ میں نے دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے، یہ ذہن ہو، اور جس سے رجوع کر سکتا ہے، جیسے جوا میں جیتا اس کو بول دے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں جیت گیا تھا، اب وہ جو جیتا ہو تو مجھے واپس دینا پڑے گا، مسئلہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے مدنی چینل سے، اور اب میرے پاس تو ہے نہیں، تو اب اگر نہیں ہے تو ہے اور نہیں ہے کا تو بھی جھوٹ ہو گیا، یہ کوئی اور گناہ آ گیا پھر گلے میں. تو اگر واقعی نہیں ہے تو یہ اس کو بول دے کہ میں انشاءاللہ تم کو دے دوں گا، تو عین ممکن اس کو رحم آ جائے، بولے جا یار معاف کیا، تو معاف ہو جائے گا. اس طرح چرایا، چھینا، ڈکیتی، تو ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو بھی اسی طرح توبہ کرنی، معافی مانگنی، ان کے پاس جا کر بات کرنی ہے، کسی طرح کسی کے ذریعے کہلوائیں، ڈر لگتا ہے کہ یہ پکڑ لیں گے، فون کرے کوئی بھی ایسا اصل مالک جس کا چرایا ہے اس سے رجوع کرے. اب اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بھی صحیح ہے، معاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے خوش ہو کر وہ معاف کر دے کہ چلو یہ رائے راست پر آ گیا، ماشاء اللہ توبہ کر لی، چلو کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، معاف ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سود معاف نہیں ہوگا نا، جس سے سود لیا وہ معاف نہیں ہوگا نا، وہ تو وہ جو میں نے طریقہ دیا وہی ادا کرنا ہوگا.
فیس بک پر سوال آیا ہے، سید غوث یہ یوٹیوب کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہتے کیا بغیر نیت سے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا؟ جیسے ہم نے کسی کے پیسوں سے فوراً مدد کر دی، اچانک کسی کو حادثہ ہوا اور ہم نے اس کی وہ مدد کی، تو اب اس ٹائم پر ہاتھوں ہاتھ نیت نہیں بن پا رہی ہوتی، تو کیا اس جو ہم نے مدد کی ہے کیا اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟
اب یہ کہ اصول تو یہی بیان ہوا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن کچھ مستثنیات ہیں، جیسے درخت لگا دیا، درخت میں سے جو چرند بھی کھاتے ہیں، پودا کھا لیتے ہیں، दोबारा लिया कि जो जानवर या इंसान इसमें से खाएगा तो इसने भले नियत नहीं की लोग खाएं इसको सवाब मिलेगा, इसका तो दरख का मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा है। और भी बास चीजों का तस्किरा है, अब मुझे कोई उसका याद नहीं है या है कुछ ज़्यादा।
लेकिन इसमें है चंद सूरतें अल्लामा बदरुद्दीन ने लिखी हैं, लेकिन यहाँ जो है सूरत हाल इसकी तो सराहतन फतावा रज़विया शरीफ के अंदर मिसाल मौजूद है सवाब न मिलने की,
पैसे देने की ना?
जी
हाँ, पैसा जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं कि किसी को कोई सवार आया और उसने दे दिया, कुछ नियत नहीं की तो कुछ भी सवाब नहीं। अगर उसको इन्हें के वो गरीब भी है और रिश्तेदार भी है तो इसको दो नियतें करनी चाहिए कि गरीब की मदद और सिले रहमी, तो इसको दो नियतों का सवाब मिलेगा। खाली गरीब की मदद की नियत की तो एक नियत का सवाब मिलेगा जबकि रिश्तेदार है, अगर रिश्तेदार नहीं है तो फिर तो वो वहाँ एक नियत का महल तो मौजूद है कि इसको मैं खैरात दे रहा हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ। और नियतें उसमें लिखी नहीं है, हो सकता है और नियतें भी निकल सकती हो दिलजोई करने वगैरह की, अल्लाह बेहतर जाने, उसमें लिखा नहीं है। तो नियत नहीं की, कुछ भी नियत नहीं की, खाली ही उठा के दे दिए और निकल गया, तो अब ये कि ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा। तो ये समझो ये पैसे हो गए, यानी कि फोकट बोलते ऐसे ही चले गए बस। तो नियत जरूरी है, तो अब ये नियतें वाकई बारहा याद नहीं रहती, तो याद नहीं रहती इसकी वजह भी है कि हम नियतें करने के मामले में पक्के नहीं है। जब पक्के हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फौरन याद आ जाएंगी नियतें।
कोई ऐसा अमूमन माल नहीं होता जिसे बेचते वक्त नफा लेने की नियत ना हो, हमें बिल्कुल पक्का याद होता है कि इस पर 10 रुपए नफा हो रहा है, 20 रुपए नफा हो रहा है, कोई डिस्काउंट करवा रहा है तो अब ये 5 रुपए नफा रह गया, 5 रुपए नहीं है। तो जिस तरह हम अपनी किसी भी शे में नफा बांधने की जिस तरह आदि हैं, इस तरह अगर हम अपने अमल में नियत करने के आदि बन जाते तो शायद हो सकता था कि ये चीजें बेहतर हो जाती। क्या सोशल मीडिया भी सदका जारिया का जरिया बन सकता है?
बन तो सदका जारिया, कोई नेकी की दावत उसके जरिए पोस्ट दे दी, सदका जारिया जो 3 इसमें सराहते हैं ये उसमें
ऐसा इल्म के जिससे लोग नफा उठाएं तो इसका फायदा भी
ये है।
जी जी मिन इल्मिन यंतफाउ बिही।
अच्छा अच्छा हाँ, तो जाहिर है कि अगर कोई नेकी की दावत दी, कोई शरई मसला उसमें बयान किया और वो वायरल होता रहा लोगों में, इसकी लाइफ तो बड़ी है, बंदा तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये सोशल मीडिया में जो जारी कर दिया वो जल्दी खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है।
तो जिस तरह सदका जारिया है, इस तरह का गुनाह जारिया भी है?
इसके लिए इस्तिला गुनाह जारिया की, सदका जारिया की इस्तिला तो है लेकिन गुनाह जारी रहता है, ऐसा है। अब जैसे किसी ने गाना वायरल कर दिया, किसी ने नमाज पढ़ने की फजीलत हो सोलिड कि हर बात को दीन बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। किताब दीनी किताब हो किसी आशिक रसूल आलिम है दीन की, तो उसमें से निकाल कर पेश कर रहा है, सुनी सुनाई बात भी लोग आने देते हैं तो ये बात अगर गलत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह किसी ने तो नमाज पढ़ने के ताल्लुक से फजीलत वायरल की, अब ये इसके लिए सवाब जारिया का जरिया बन रही है। और किसी ने वो नऊज़ु बिल्ला म्यूजिक और गाना है ना वो वायरल किया, अब ये इसके लिए चलता रहेगा गुना, इसको दिलाता रहेगा। किसी ने सब्ज सब्ज गुम्बद शरीफ या काबा शरीफ का जो यानी के फिगर है, जो तस्वीर है या नक्शे नाले पाक है वो जारी किया, वो उसका इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी नीयत है उसकी। और किसी ने किसी एक्सप्रेस की फोटो जारी कर दी फिल्म अदाकारा की, ये गुना मिलता रहेगा इसको। गैर मर्द जारे के ये کیونکہ یہ عورت مرد سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے, اور یہ فلم ایکٹریس کی جاری کرنا کسی مرد کا, یہ اچھی نیت سے اس کا کیا اچھی نیت ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے. اپنے اسٹیٹس پہ بھی لوگ لگاتے ہی ہوں گے اس طرح کی گندی تصویریں, اور لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے. یہ ٹرکوں کے پیچھے, بسوں کے پیچھے, سدوکے کے پیچھے بھی اس طرح کی تصویریں لوگ عورتوں کی لگاتے ہیں فلم ایکسٹریس وغیرہ کی, تو یہ ڈائریکٹ گناہ کما رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, فوراً سے پیشتر اس کو صاف کر دینا چاہیے عورت کی تصویر کو, توبہ بھی کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد قاسم اتاری, جامعۃ المدینہ علی پور فراش, اسلام آباد. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور گیزر لگائے جاتے ہیں, تو اب گیزر میں سے جب پانی گرم آتا ہے تو نل کے اندر کچھ ٹھہرا ہوا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, اب اس کو پہلے ٹھنڈے کو نکالا جاتا ہے, اس کے بعد وہ گرم پہنچتا ہے, تو اب اس گرم کا انتظار کرنے میں اس ٹھنڈے کو نکال کے ضائع کیا جاتا ہے, تو کیا اس طرح ضائع کرنا درست ہے؟
جی نہیں, اس کو ڈول رکھ لی جائے, بالٹی رکھ لی جائے, میں نے بھی رکھی ہوئی ہے, پرسوں سے میرا بھی اس پر عمل ہے. وہ ٹھنڈا شروع کا پانی بالٹی میں لے لیتا ہوں, پھر یہ کہ استعمال میں آ ہی جاتا ہے واش روم وغیرہ میں. تو اس طرح مطلب یہ کرنا چاہیے, ضائع نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. کے ساتھ مکے جانا.
سبحان اللہ, چلو بھائی, چل مکہ کا دروازہ بھی کھلوانا ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بچے نے وہ مکہ جانے کا, ساتھ مکہ چلنے کا جو خواہش کا اظہار کیا, اس پر ایک شعر میں عرض کرتا ہوں. وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد, وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ.
اس شعر کے پہلے مصرے میں یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ شعر کہاں لکھا گیا, مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں, کون بتائے گا؟ وہ بتانا پڑے گا کہ کیسے پتا چلا کہ یہ کہاں لکھا گیا. اس کے پہلے مصرے میں یہ اشارہ موجود ہے.
آپ کس کو سوال کر رہے ہیں؟ آپ کے وہ
یہاں بھی ہیں, حاضرین بھی ہیں,
اب ان کو پتا کیسے چلے کہاں لکھا گیا,
یہ کہاں لکھا گیا؟ پہلے مصرے میں یہ اشارہ موجود ہے, یہ میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. ہمارے نعت خان کچھ کہہ رہے ہیں, جی بتائیے کیا.
مدینہ شریف میں لکھا گیا ہے.
مدینہ شریف میں لکھا گیا, کیسے پتا چلا؟
وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد, تو یہاں سے جو نا مجھے لگا.
جی حضور, کیا فرماتے ہیں آپ؟
وقار.
جی وقار بھائی,
ماشاء اللہ, درست, یہ مدینہ میں کلام لکھا تھا. وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا بھی مدینہ, تو پیارا مدینہ, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. ہم مکے کا بھی احترام کرتے ہیں, مدینہ کا بھی احترام کرتے ہیں.
جواب درست ہو گیا,
مدینہ بھی پیارا ہے, ماشاء اللہ, جواب درست ہے, ماشاء
اللہ. محمد لوگ میرا نام ہے, کراچی نیمن گوش سے میرا واسطہ ہے, پولٹری کا میرا کام ہے. الحمدللہ ڈیڑھ سال سے یہ کام میں کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے, پھر بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ کرتے رہتے ہیں, یہ بڑا پورا ٹرے ہے بڑا, اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹا انڈا ہے, साइज में इसके निस्बत साइड में बड़े लगा देते हैं, बीच में दो तीन अंडे छोटे, ये जैसे दूसरा देखा हूं, ये छोटे अंडे, ये हमारे लिए जायज है या नाजायज?
देता हूं तुझको वास्ता।
हजरत साहब एक सवाल मेरा और भी है कि मुर्गी को केज में रखने से क्या ये हमें जायज है या नहीं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी प्रोडक्शन पे भी फर्क आता है और लेबर कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है, और वर्थ भी जो जमीन हमें चाहिए इससे तकरीबन यूं समझो कि 20 से 25 गुना ज्यादा चाहिए होती है, क्या ये हमें जायज है?
तेरे हबीब का
माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। ये अंडे फल हर चीज में तकरीबन ये ऐसा ही होता है कि ऊपर अच्छे अच्छे लगा देते हैं, नीचे गले सड़े छोटे कच्चे, ये सब मतलब चल रहा आजकल, और ये इंटरनेशनल है, खाली यही नहीं है, गालिबन ये दुनिया भर में ही है। तो अब इसमें ये है कि अगर आगे लगाए इसलिए बड़े बड़े के धोखा दें, तब तो अंडरस्टूड है कि ये धोखा तो है ही, वो छोटे नजर नहीं आएंगे छुप जाएंगे, वो बड़े समझ के गाहक पकड़ लेगा, इसलिए वो बताना पड़ेगा कि देखो ये बड़ी साइज है, ये छोटी साइज है, और ये देखो ये मिक्स है, इसका ये दाम है, तो जायज हो जाएगा। अगर धोखा देंगे आप बोलेंगे तो गाहक छोड़ के चला जाएगा, छोटे मैं तो नहीं लूंगा, तो इस तो ये बात तो सामने साबित हुआ ना, बात पक्की हुई कि आप धोखा दे रहे थे, ये भी तो छोड़ के जा रहा है, तो ये छोड़ देगा, रब आपको नहीं छोड़ेगा, समझे, आपको भूखा नहीं रहने देगा, वो जरूर आप पर कर्म फरमाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है इम्तिहान आए, इसके बाद फल बहुत मीठा मिलेगा इंशाल्लाह। तो जो भी ऐब हो किसी चीज में इस तरह के, तो ये बताने होते हैं, धोखे से नहीं काम करना होता। और मुर्गियों को कैद में रखना, तो खाली मुर्गियों को थोड़ी कैद में रखते हैं, बकरों को भी रखते हैं, गायों को भी रखते हैं, भैंस वाले बाड़े रखते हैं, ये भी बोले कि भैंसों को ये सब अपने पिंजरे में रखते हैं, बकरे भी तो पिंजरे में रखते हैं, एक जगह देखा है मैंने पिंजरे में बकरे होते हैं, हाँ पिंजरों में कई बकरे बेचने वाले भी रखते हैं और वैसे भी रखते हैं, मतलब कुछ बना लेते हैं, या खाली रस्सी से बांधना, ये भी पिंजरे में शायद कम तकलीफ होती होगी, रस्सी में ज्यादा होती होगी, गले में ये चुभती रहती होगी, खींचता है जानवर, तो यहाँ चूंकि इसकी जरूरत है, वरना हम जानवर से नफा उठा ही नहीं सकते, तो ये अगर इसको कोई एक्स्ट्रा तकलीफ ना हो तो ये जायज है।
इन्होंने कहा ना कि जगह हमें बहुत बड़ी चाहिए होगी, हमारी वो जो इसमें जो हमें लगाना पड़ेगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो ठीक है केज के अंदर रख रहे हैं, पिंजरे में रख रहे हैं, और रखना दुरुस्त होगा, लेकिन आपने मुलाजा किया होगा कि जिस तरीके से मुर्गियों को रखा होता है, ये खासतौर पे जो उस वक्त गोश्त बेच रहे होते हैं, उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे?
आज जो ये साइड मामला तो बहुत होते हैं इसमें, बड़े यानी के जुल्म कर रहे होते हैं, और जिस तरह बेदर्दी से इनको फंसा के एक दूसरे को मुर्गियां कुचल रही होती है, ये तो ये नहीं होना चाहिए, इस तरह रखें अपने केज में, केज और पिंजरा, पिंजरे में इस तरह रखें कि इन मुर्गियों को कोई अलग से तकलीफ ना हो, कैद में तो बिचारी है वो, ये हमारी मजबूरी है, जरूरत है, लेकिन अब इसके अलावा एक दूसरे पर ये कुचल रही है, या कोई ऐसा मुर्गा ये होता है, मुर्गी आमतौर पर मुर्गा होता है वो मार रहा होता है ठूंगे, तो अगर ऐसा कोई मुर्गा उसको अलग कर दिया जाए, मुर्गी भी मारती है, अगर कोई मुर्गी ऐसी शरारती है मार दाड़ करने वाली, तो उस दहशतगर्द मुर्गी को भी अलग कर दिया जाए, मुर्गे को भी अलग कर दिया जाए, कि ये आपस में, वरना ये लड़ते जख्मी कर देते एक दूसरे को, बड़ा होता है वो छोटे पर बाजू का हैवी हो जाता है, फिर उसको बेचारे को मारता रहता है, ये तो तकलीफ दे मामला है, फिर उसके साथ आप बंद रखें, तमाशा बनाते रहे उसका, ये तो بہت بری بات ہے. اس طرح انشاءاللہ آپ رحم کھاتے رہیں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے دوست نے مجھ سے کپڑے مانگے تھے پہننے کے لیے لیکن کسی وجہ سے میں نے انہیں نہیں دیے. اب وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میری نمازوں میں عبادتوں میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ جواب بتا دیجیے.
دوست ناراض ہے اور آپ نے اپنا مال نہیں دیا اس کو مانگا تو اس میں آپ کا بظاہر تو کوئی قصور نظر نہیں آتا. اگر یہی سوال ہے تو اس میں نمازوں میں آپ کو اگر وہ دوست یاد آتا ہے تو پھر یہ کہ آپ نے ایسی دوستی کی کیوں, دنیاوی محبت کیوں کی؟ اس سے مطلب ایسے دوستوں سے تو دوری رہنے میں عافیت ہوتی ہے, ورنہ یہ نمازوں میں بھی ستائیں گے نیند میں بھی ستائیں گے, نیند بھی اڑا دیں گے آپ کی, نیند نہیں آئے گی. اس کی وجہ سے دوستیاں مناسب نہیں ہوتی. اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو نیکی دیکھ کر, پرہیزگاری دیکھ کر. نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے, بروں کی صحبت بری ہوتی ہے. اب نماز میں جیسے ہم وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں آخری رکعت میں, دعائے قنوت میں ونخلع ونترک من یفجرک, نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے نافرمان بندوں کو میں چھوڑتا ہوں, ترک کرتا ہوں. یا نماز میں تو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں, اور جا کر پھر سلام پھیرتے ہی پہنچنا اسی کے پاس ہوتا ہے. اگر وہ دوست ایسا ہے تو, میں جنرل بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ دوست کیسا ہے, یا اس کا مانگنا جائز تھا یا وہ ناجائز سوال تھا, یہ پھر الگ بات ہے. اگر اس کا مانگنا جائز تھا کہ آپ بھی اس سے لیتے رہتے ہیں, دونوں میں یہ معاملات تھے, تو پھر مروت کا تقاضا یہ کہ آپ کو بھی دینا چاہیے تھا. اب نہیں دیا تو ان کو بڑا دل رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ناراض نہ ہوتے.
یہاں پر یہ بات بھی تھوڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہے ایسا ناراضگی کا کوئی مطلب ٹھکانا نہیں ہے. مجھ سے میری کسی نے موٹر سائیکل مانگی میں نے نہیں دی, مجھ سے کسی نے میرے پیسے مانگے میں نے نہیں دیے, مجھ سے کسی نے میرا وقت مانگا میں نے نہیں دیا, مجھ سے کسی نے میری چیز مانگی نہیں دی, مجھ سے ہی کسی نے قرضہ مانگا میں نے نہیں دیا. تو میں نے نہیں دیا اس پر یہ مجھ سے ناراض کیوں ہو رہا ہے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے, کام ہی نہیں آتے. خاندان سے ناراض ہوتا ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے, رشتے دار دوست دوست سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ناراضگی کا جو ہے, پھر یہ ناراض نہیں ہوتے خالی,
بہت کچھ ہوتا ہے
پھر جو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا, وہ پھر بس ہوتا ہے.
ہے بچوں والی حرکت ہے. میں اپنی ایک یہاں آج کا ایک تازہ ترین واقعہ یاد کر رہا تھا. میں روزانہ یہاں جلوس سے غوثیہ کے ساتھ آ رہا ہوں. پہلے وہ جلوس سے ملت کے ساتھ آتا تھا رمضان حال میں. تو ہم یہ میرے پاس یہ بس حاجی رضا کے بچے ہوتے ہیں دو, ایک حسن رضا ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تین بچے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اور میں ہوتا ہوں, بس ہم چار یا ایک دو ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں تو وہ شامل ہوئے تو ہوئے. تو ہم یہ کہ اپنے گھر کا جنت ول کا چکر لگاتے ہیں, سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک کے نعرے لگاتے ہوئے ہم آتے ہیں. پھر دروازے سے باہر آ جاتے ہیں بڑے جلوس میں, بڑا جلوس بھی اب کورونا نے اس کو بھی ریڈیوس کر دیا ہے. خیر تو وہ حسن بچوں نے جھنڈے پکڑے, اب حسن رضا چھوٹا ہے نا, اس لیے مجھے یہ جھنڈا چاہیے. اب وہ تھا حاجی استاد کے پاس, اب وہ ضد کی نے رونا شروع کیا. تو میں متاثر یوں ہوا, حاجی استاد رضا نے بغیر میرے کہے اس کو دے دیا. حوصلہ افزائی میں نے کہا یہ دیکھو کام کیا نا, اور حسن رضا چپ ہو گیا, ہمارا جلوس آگے بڑھ گیا ورنہ رک گیا تھا. یہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ضد کرتے ہیں اس طرح کہ یہ کیوں نہیں دیا اور میرے کو دو اور تم لو. تو جیسے حاجی حسین رضا نے, وہ چھوٹے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ, ابھی باہر ہوں گے, یہ بھی ہیں سارے نا سمجھ کیٹیگری یہ بھی, لیکن کمال کر دیا دے دیا. چھوٹا بھائی ہے نا ان کا, وہ دودھ کے رشتے کا حسن رضا چھوٹے بھائی ہیں. تو میں بڑا خوش ہوا کہ میں نے کہا ماشاء اللہ بڑا عظیم عظیم کارنامہ کیا.
دعوتوں میں بھی ناراض ہوتے ہیں, اسے بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا, اسے دعوت دی مجھے کیوں نہیں دی, اس کو کھانے کا پوچھا مجھے کیوں نہیں پوچھا, اس کو یہ کیا مجھے کیوں نہیں کیا. یہ جو تکرار ہے مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں, یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی ہے کیا؟
یہ آپ کے بیان کا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے, مجھے کیوں نہیں
مجھے کیوں نہیں. چلیں کرتے اس پر.
آپ تو ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے, بہت ساری مثالیں تلاش کر لیں گے. یہ امت کے لیے مفید ہوگا کہ یہ ہے مطلب مجھے کیوں نہیں. ہر بات میں یہ ہے, بچوں کی حرکت ہے یہ. آپ ایک بچے کو پیار کرو دوسرا بولے گا مجھے کیوں نہیں.
ایک تو بابا ایک تو جملہ یہ مجھے کیوں نہیں جو آپ نے ابھی حوصلہ افزائی فرمائی, ایک اور جملہ ہے جو بالکل آتی سامنے بولے تو اپنے کو ایسا لگے گا گئے ہاں بھائی ہاں بھائی ہمیں تو ہم کہاں یاد آئیں گے, ہاں بھائی ہمیں تو بھول گئے, ہاں بھائی ہاں بھائی بولا سب نے بولے یہ اب اس کی کیسٹ چلے گی تو ہمیں تو جواب کیا دیں گے. بعضوں کی طبیعت میں ہے گفتگو کا آغاز تنقید سے کرنے کی عادت یا طنز سے کرنے کی عادت, پھر جب ان سے بندہ رابطہ نہیں رکھ پاتا ملاقات نہیں کر پاتا تو کہتے ہیں کہ یار یہ ہم سے لفٹ نہیں کرا دے, کہ اس کا آغاز ہی طنز یا تنقید ہے. تو ایسے اشخاص کو یا ایسے لوگوں کو اپنی طبیعتوں میں کیا تبدیلی لانی چاہیے کہ لوگ اس سے محبت کریں, ان کے پاس جائیں, ان کے نہ آنے کا اچھا وہ اپنا نوٹس دلا رہا ہے یار میرے کو بھول گئے, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ خود ہی وہ بھولنے پر آدمی یاد ہے کہ کیسے بھولے اس کو یار, کیا کرنا چاہیے؟
یہ تو یاد تو دلوا دیا نا, ویسا انداز ہے یاد دلانے کا کہ یاد آتا ہی رہے گا, جب جب یاد آئے گا تو موڈ خراب ہوگا اور سامنے جا رہا ہو تو گلی بدلنے کو جی چاہے گا کام کا بھول گئے. وہ مجھے یہ لوگوں کی عادت, میں ایک جگہ سے گزرا کرتا تھا, یہ داؤد عیسیٰ ہوتا نہیں شروع ہوئی تھی یعنی, تو ایک کرسی لگا کر ایک نائی بیٹھتا تھا وہ ہیئر ڈریسر. اب میں جب بھی گزروں والا نا دعا ہوا نہیں کرتے, دعا ہوا کیا کرو, دعا کرتے نہیں ہے. اور میں ایسا وہاں گلی سے نکلتے ہی کتراتا تھا کیا کیسے نکل اسپیڈ بریکر اتنا بڑا موجود ہے, وہ جملے سے بولتا کہ مزہ آتا نہیں ہے. اب ہاں بولو کہ دعا کرتا ہوں اور نہ کروں تو پھر وہ جھوٹ بھی ہو جائے کہ میں کرتا تو ہوں نہیں, اب ہاں کیسے بولوں اس کو کہ میں کرتا ہوں دعا, آپ کے لیے تو سب سے پہلے دعا کرتا ہوں یہ کیسے بولوں میں, وہ پہلے کرتا ہوں تو بولوں لیکن زیادہ کہ ہر ایک تو یاد آئے یہ ضرور تو نہیں ہے نا. تو یہ تو بہت مطلب ہے اس طرح کا معاشرے میں, مدینے دعا میں یاد رکھنا ہمارے لیے دعا کی کہ نہیں, نام کر کے نام لے کر دعا کی کہ نہیں. بعض بولتے ہیں پانچوں نمازوں کے بعد نام لے کر میرے لیے دعا کرو, یہ نمازی کے لیے آزمائش ہوتی ہے. بولتے
تہجد میں اٹھ کے دعا کیجئے گا میرے لیے
یہاں پاڑے, اس میں یہ کہ آپ جیسا ہو تو بول دے دعا کرو یار تہجد کے لیے آپ کھلا کرے شاید بولے.
سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیو عرض یہ ہے کہ آسان ہو جائیے اور یوں ہو جائیے کہ لوگ آپ سے ملنے میں آپ سے بات کرنے میں قطرائیں نہیں, اور ان پر الزام رکھنے کے بجائے کہ لوگ
ہو جائیے یہ بھی ایک ٹاپک ہے,
لوگ اس یہ الزام کسی پر رکھنے کے بجائے کہ یار لوگ مجھ سے کتراتے ہیں یا مجھ سے بات نہیں کرتے, آپ اپنا جائزہ لیں گے یار لوگ کیوں مجھ سے کترتے ہیں. بعضوں کی تو طبیعت ہوتی ہے کہتے ہیں میری تو کالی زبان ہے, وہ سفید کر لو بھیا کالی زبان ہے تو, بھائی میں تو چپتی ہوئی بات کرتا ہوں. تو بھائی نہیں کرو چپتی ہوئی بات, کیوں کرتے ہو چپتی کہتے بھی ہو پھر بھی کرتے ہو.
اچھا بعض لوگ ہیں نا بات اچھی کرتے ہیں چپتی بات بھی نہیں کرتے طنز بھی نہیں کرتے لیکن لوگ کتراتے ہیں, پتا ہے کیوں؟ لمبی بات لمبی بات آئے تو مطلب گیا سمجھے گلی کو بھول جاؤ, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے مطلب وہ سامنے والے کے ضرب کے مطابق کرنا ہے. اگر کسی سے ملاقات ہو بات یہ دو اور یہ گھڑی دیکھے نا تو سمجھ جاؤ کہ بیچارہ زبان نہیں چلا رہا آپ کو مطلب یہ اشارہ دے رہا کہ اب جان بھی چھوڑو.
بعض بڑے لوگوں نے ترکیب بنائی ہوتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے, جو مسلسل میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر مطلب اس سے کہا ہوگا کہ یہ جب اس سے میٹنگ کرنے کے لیے آئے یہ اٹھیں گے نہیں, ان کی پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے. تو ان کا جو پی اے یا جو بھی ان کا پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے نا, وہ ہر 15-20 منٹ کے بعد یا 10-5 منٹ کے بعد آئے گا سر, تو وہ سب کے سامنے کہے گا بس یار بس 5 منٹ. وہ 5 منٹ جو ہے نا اس کو نہیں بولا, وہ 5 منٹ ان لوگوں کو بول رہا ہے جو ان کے پاس میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو 5 منٹ بولا ہے, آپ کی عزت اس میں کہ میں نے آپ کو نہیں بولا ہے. تو ایسے میں آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یار یہ اپنے کو زیادہ بیٹھنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے نا وہ دوسروں کے وقت کی بھی قدر کرتا ہے. جی
پاپا, یہ پنجا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ایک دفعہ جب مرغی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مرے گی تو باہر نکلے گی. جی تو یہ فکس, اتنی بالکل فکس ہوتی ہے, یعنی کہ یہ مرغی آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی, اس طرح فکس اس کو اس طرح کا پنجرا بنایا جاتا ہے.
اچھا, اگر مر کر نکلے گی تو بھی تو ذبح تو نہیں ہوئی.
نہیں, یہ جو کہنے کا مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ہلنے جلنے کا جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر پنجرے میں رکھا ہے تو وہ ایک ہی سائڈ میں اس کی گردن نکلی رہتی ہے.
اچھا,
کھانے کے لیے چگے گی, باقی باہر منہ میں
نہیں ہٹ سکتی.
جی جی, پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
او
کہنے کا سمجھ میں یہ آ رہا ہے.
وغیرہ میں دیکھا ہے جو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں نا, تو اس میں تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے جس طرح یہ نظر آتی ہے,
جیسے ہم لوڈنگ ان لوڈنگ سامان کی کر رہے ہوتے, زندہ جانوروں کے بھی خاص خیال نہیں رکھا جاتا. خیال رکھتے بھی ہوں تو اس لیے کہ ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی. ریم کھانے والا ذہن بازوں کا نہیں ہوتا.
اور بکرے وغیرہ ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے چارپائی نما ہوتا ہے, وہ جال ہوتا ہے اور اس میں یہ اس کے پاؤں جو ہے لٹک رہے ہوتے ہیں. اب جس کا یوں ٹیڑھا رہے گا ٹیڑھا ہی رہے گا.
پھنسا پھنسا کے مرغیوں کی
سفر ہوتا ہے.
مرغیوں کو دیکھا ہے میں نے کہ جیسے مرغیوں کو ٹانگوں سے یوں بڑا جوڑا ہے, مرغیوں میں ٹانگیں بہت ساری ہیں, پھر وہ سائیکل کے ہینڈل پر کچھ مرغیاں یہاں کچھ جس طرح اپنے تھیلی ٹانگتے اس طرح ٹانگ کر یوں دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرغیوں کو, یار سمجھتے ہی نہیں ہوں کیونکہ یہ کوئی سبزی کی ٹوکری تھوڑی ہے, زندہ جانور ہے. منہ ٹکرا رہا ہے اگر سائیکل کے کسی حصے سے تو بےچاری کا منہ ہی ٹکراتا رہے گا, سائیکل چلتی رہے گی. قیامت کے دن کیا کرو گے اگر یہ جانور ہی مسلط ہو گئے جو ظلم کرتے, میں ان سے کہہ رہا ہوں. اور ان جانوروں نے چونچے مارنی شروع کی, پھر آنکھ پر لگتی ہے کہ کان میں جاتی ہے کہ منہ میں چونچ لگتی ہے. جیسے ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے, جہاں ٹکرائے ٹکرائے تو پھر کیا کریں گے, ایک چونچی کافی ہوگی اس کی لگی تو. اللہ کریم ہم کو رحم کرنے والا دل عطا فرمائے, انسانوں پر بھی رحم کریں, جانوروں پر بھی رحم کریں, اپنے حال پر بھی رحم کریں. یہ اپنے حال سے بھی بے رحمی ہے, عذاب ہو گیا تو کیا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
چوڑیوں کی بہت ساری کیٹیگریاں آتی ہیں, تو اس میں کسٹمر کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ثابوت ہے یا اس کا کلر نہیں اترتا, اور یہ مطلب تمام معاملات جو ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں اس کے اندر.
اگر چوڑی کا رنگ پکا ہے اور ثابت بھی ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے رنگ کچا اور کہہ رہے رنگ پکا تو گناہ گار دھوکا. ٹوٹی بھی ہے مکس اس میں اور آپ نے کہا کہ سب ثابت ہے, پتا آپ کو کہ اندر ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ بھی تو گناہ گار تو ہوں گے, دھوکا دیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ اولیاء کرام کو جو کشف ہوتا ہے, کشف کے معنی کیا ہے, یہ کشف کس طرح ہوتا ہے اور کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائے.
کشف معنی کھلنا, تو ان پر وہ باتیں کھلتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو عام لوگوں پر نہیں کھلتی, उनको पता नहीं होता। इल्हाम जैसे होता है फरिश्तों के जरिए दिल में बात डाली जाती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान मन्नत मांगता है कि जी मैं मुझे अगर औलाद होगी तो मैं उसको हाफिज बनाऊंगा, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है अगर वो हाफिज नहीं बन पाती, इंसान कोशिश करता है लेकिन वो बन नहीं पाती, या वो कहता है हम अल्लाह की राह में हम उसको भेजेंगे फलां काम के लिए नेक काम के लिए, वो नहीं कर पाती, तो इसके लिए क्या हुक्म है?
चलो मन्नत के लिए उस जैसी कोई इबादत का फर्ज होना वाजिब होना ये जरूरी है, मन्नत के वाजिब होने के लिए। और इतनी आवाज से कहे कि अगर कोई रुकावट ना थी तो खुद सुन लेता, और वो मन्नत हो अल्लाह के लिए। अब हाफिज कुरान बनाना ये फर्ज किफाय भी नहीं है ना, तो इसलिए वो हाफिज बनाने की मन्नत मांगी, तो ये इसके लिए लाजिम नहीं है कि इसके लिए कोशिश करे हाफिज बनाए इसको, ये मन्नत वाजिब नहीं है। अगर उस तरीके से मांगी थी जो तरीका अल्लाह के लिए इतनी आवाज से, तब भी इस पर ये वाजिब नहीं होगी। अच्छा, मगर अफजल ये बेहतर ये कि इस तरह की मन्नतें जो वाजिब नहीं है लेकिन वो है नेक काम, तो इनको कर लेना चाहिए। तो अभी अगर मैं हाफिज बनाऊंगा, ये मन्नत तो वैसे ही यानी के काबिल गौर है कि हाफिज बनाना अपने इख्तियार में है ही नहीं ना, वो तो जिंदा बच गया और कोशिश की और उसका हाफिजा अच्छा हुआ यानी याददाश्त मेमोरी, और वो हाफिज कुरान बन गया तो बन गया। तो बंदा तो बना नहीं सकता, हम तो नहीं बना सकते ना, अल्लाह चाहेगा तो बनेगा। तो इसलिए ये होता कि मैं इसको हाफिज बनाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करे बारा लेके अगर ये नहीं बना हाफिज कुरान आपका बच्चा तो गुनाहगार नहीं है, आपने कोशिश की तो कोशिश का सवाब मिलेगा, नहीं कोशिश की तब भी गुनाह नहीं है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा हजरत साहब से सवाल ये, बहुत से लोग हैं मगरिब के अजान के टाइम कमरे का दरवाजा बंद रखते हैं, शरीयत के मुताबिक इसका क्या हाल है? मगरिब के टाइम कमरे का दरवाजा खुला रखना है या छोड़ना?
मगरिब के टाइम तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, बंद था ताकि मस्जिद में जा सके। ये अवाम के बस अजीब अजीब अंदाज है, अब खुदा जाने इसमें क्या इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बंद रखते है, अल्लाह वाला आ जाए ऐसा कुछ है या क्या है, खुदा बेहतर जाने। बहरहाल ये ऐसा कुछ है नहीं, दरवाजा खुला रखें तो भी ठीक है, बंद अगर किसी जरूरत से करे तो भी मना नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये लाइटें बंद होती हैं तो वो भी खोल देते हैं, और अजीब सा घर में
इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर अंधेरा है इतना तो ठीक है लाइट खोल दी, अगर अंधेरा नहीं है और जरूरत नहीं है और खाली अपने ऊपर ऐसा नाफिज कर देना, लाजिम कर देना कि वो मगरिब से पहले बत्ती जली हुई होनी चाहिए, ये गलत मतलब अपने ऊपर खमा गई की मुसीबत लोगों ने ली हुई है।
मेरा ये सवाल है कि चांद रात कोई इंतकाल कर जाता है तो ना है लोगों से कि चांद रात इंतकाल जाता है तो पूरा साल उसके रिश्तेदार जो भी इंतकाल होते जाएंगे, क्या ऐसा ही है? जवाब इशारत फरमाती है
जिसका चांद रात को इंतकाल हुआ जिस घर में, तो अब हर बार चांद रात को ही इंतकाल होता रहेगा, ये सवाल में क्या है?
नहीं, उस साल भर इंतकाल होता रहेगा,
साल भर लोग खानदान में फोत होते
जी,
रहेंगे
जी जी, इस तरह
कोई जरूरी नहीं है, वक्त आएगा तो सबको जाना ही पड़ेगा, जिसका टाइम पूरा हो गया वो चांद रात को इंतकाल हुआ या आखिरी रात को इंतकाल हुआ, कोई ये अवामी कोई किसी ने इसे बोल दिया होगा चल पड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातमो लालिया की बारगाह में सवाल ये अर्ज है कि निकाह के वक्त ये मेहर की रकम कितनी होनी चाहिए? बाद लोग 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख मेहर बंधवाते हैं, तो इतना मेहर बंधवाना कैसा? इसके ताल्लुक से कुछ वजाहत बयान फरमा दें, जज़ाकअल्लाह खैर।
2 तोले 7.5 माशे, کم از کم یہ مہر ہونا چاہیے، یہ تو واجب ہے کم از کم. اب اس سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن ہلکا مہر ہونا یہ اچھا ہے. لیکن بہرحال اس کی کوئی شریعت نے لمٹ نہیں رکھی کہ اب اتنا ہو گیا، لاکھ ہو گیا، اب اس سے نہیں بڑھنا آگے، ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میں جو ہے نا پراپرٹی ڈیلرنگ کے آفس میں جو ہے نا میں کام کرتا ہوں، تو میری ادھر ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو آنے والی پارٹی ہے تو اس سے میں ڈیل کروں، تو کئی بروکر جو ہے نا یعنی کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے جو ہے نا ان سے جان پہچان نکال کر یعنی کہ ڈیل میں نے کرنی ہوتی ہے وہ ڈیل کر کے کمیشن لے جاتے ہیں. تو اب اس میں میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ان کو جو ہے نا روکوں، یعنی کہ مالک کو میں بتاؤں. اس میں تو کوئی یہ ایب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایب چھپانے ہیں، تو قیامت کے روز اللہ پاک جو ہے نا ان کے ایپ چھپائے گا. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ میری تو ڈیوٹی ہے، اس میں تو یہ ایپ والی کوئی بات نہیں.
آپ کو تو تنخواہ اسی بات کی دی جا رہی ہے، یہ برابر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان پر نگرانی کرو. تو اگر آپ نہیں یعنی ان کو روکیں گے نہیں، صحیح کام نہیں کروائیں گے، اور ان کا اگر نہیں کرتے تو یہ آگے نہیں بتائیں گے، تب تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ورنہ تو دھندا چلے گا نہیں. اس کو ایپ کھولنا یہ وہ ایپ کھولنا نہیں ہے جس کی ممانعت ہو، یہاں تو ایپ کھولنا ضروری ہے. یوں تو اور بعض صورتوں میں ایپ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی بندہ ہے وہ دوسروں کے لیے نقصان پہنچاتا ہے، اس میں جیسے چوری کی عادت ہے مثال کے طور پر، اب وہ آپ کے کسی دوست سے اس نے ترکیب بنائی، دوستی گانٹی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ موقع پا کر یہ چرا لیتا ہے، تو اب یہ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اگر یہ کوئی فتنے کا فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے اس دوست کو انفارم کر دیں کہ یار اس سے تھوڑا ہے یہ اس طرح کا یا اور کوئی اس طرح کے ایپ. تو حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، لوگ اسے کب پہچانیں گے، اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے، تو وہ مطلب برائی جو دوسروں کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس سے دوسروں کو بچانا بھی ہے، ایسے لوگوں سے بچانا، ایسے لوگوں کو ایک یہ صورت بھی ہے. اب آپ کے یہاں چوری ہو گئی، آپ بولے ایف آئی آر کٹواؤں گا تو ایپ کھلے گا چور کا، ایف آئی آر تو کٹوا سکتے ہیں نا. یہ اور بھی صورتیں ہیں کہ کوئی سدھرتا نہیں ہے، بگاڑ پیدا کر رہا، تو اب اس کی سدھرنے کی یہ صورت رہ گئی ہے کہ تو میں بتا دوں لوگوں کو، اب دو چار کو بتا دیا، گھبرا کر اس نے توبہ کر لی، ارے نہیں بس اب نہیں کروں گا. تو صورتیں ہوتی ہیں، مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. معذرت کے ساتھ ایک بات پوچھنی ہے کہ عبد القادر کا مطلب ہے قادر کا بندہ، پھر اس شعر میں عبد القادر کو قادر بھی کہا گیا ہے، ایسا کیوں؟
یہ مطلب مجازی معنی ہوتے، جیسے کہ باب وہ محاورہ قادر الکلام، جو باتوں میں بہت ماہر ہو گفتگو میں اس کو قادر الکلام کہتے ہیں. پھر مسائل میں بہت جگہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس بات پر قادر ہے تو یوں کرنا ہوگا، اس بات پر قدرت ہے تو یوں کرنا ہوگا، ڈھیروں ڈھیر مسائل ملیں گے. تو یوں بے شک اللہ قادر ہے تو ہم عبد القادر ہیں، میرے مرشد غوث پاک بھی عبد القادر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر قادر ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے قادر ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قادر ہے، کوئی سرا ہی نہیں ہے، کسی نے اس کو قادر نہیں بنایا، کسی نے اس کو قدرت نہیں دی. تو اس میں اور بندے کے قادر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بندہ ہمیشہ سے قادر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے قادر ہونا یہ بھی نہیں ہے اس کا ضروری، اور اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، اپنے آپ نہیں ہے، ذاتی بھی نہیں ہے، بہت سارا فرق موجود ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر دوسرے کو قادر کہا، جبکہ وہی کہ وہ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا قادر سے مرادیاں یہ کہ ہم اس کو خدا مان رہے ہیں، اللہ مان رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد سمجد تاری ہے، میرا نیچے کلالا سکین چھوڑی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میرے علیہ سنت، میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل ویسے بھی بعض لوگ تحفہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج کل آپ کی طرف سے کچھ تحفہ نہیں آیا، خوشبو نہ لینے پاک چادر یا تسبیح اچھی لگ جاتی ہے، تو کسی اسلام بھائی کے پاس کوئی رسالہ ہوتا ہے تو وہ مانگ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں تحفہ دے دو، تو اب کیسا ہے تحفہ لینا اس کا، اور اس طرح تحفہ لے سکتے مانگ کے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ منی پھول شاد فرمائے.
اس میں اگر ایسی دوستی ہے کہ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، تب تو کوئی حرج نہیں ہے مانگنے میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہے، اور سوال کرنا منع ہے. یہ بھیک مانگنے کی طرح ہے کہ بلا شرعی حاجت، بلا شرعی اجازت کسی سے سوال نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا سوال یہ ہے کہ گھر یا دکان وغیرہ لیتے ہیں اور ایڈوانس میں کچھ سیکیورٹی کے طور پر رقم دی جاتی ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ جتنی بھی ہے، کیا اس رقم پہ زکات ادا کرنی ہوگی؟
جی، یہ قرض ہوتا ہے تو اس پر زکات آپ پر لازم ہوگی، اور اس میں یہ ہوگا کہ لازم تو ہر سال ہو جائے گی، لیکن دینا اس وقت واجب ہوگا جب آپ کو یہ رقم مل جائے گی یا نصاب کا 5واں حصہ آپ کو مل جاتا ہے، جیسے 60,000 روپے یا 70,000 روپے نصاب ہے مثال کے طور پر، تو اس کا جب 5واں حصہ ملے گا تو اتنے حصے کی زکات آپ کو دینا ہوگی. لیکن اگر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد یہ رقم جب آپ واپس لیں گے تو پھر تمام سالوں کی زکات ایک ساتھ نکالنا ہوگی، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر سال اس کی زکات نکالتے رہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک افسوسناک خبر آئی ہے، ہمارے بہت پرانے ایک عالم دین کراچی کے حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی ضیائی، کرونا وائرس کے سبب 2 ربیع الاخر شریف 1442 سینے ہجری کو انتقال فرما گئے کراچی میں. اللہ کریم مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کی دینی خدمات قبول ہوئے. یہ بہت اچھے عالم تھے اور میری ان سے واقفیت، یعنی کہ سمجھو لڑکپن تھا میرا جب میں نے ان کے درس اٹینڈ کیے ہیں. بہت اچھا درس دیتے تھے، بڑی معلومات ہوتی تھی، درس حدیث دیتے تھے سبز مسجد صرافہ بازار کراچی، مشہور علاقہ ہے، ہو سکتا ہے سب کو نہ پتا ہو، دیکھیں علاقہ مشہور ہے صرافہ بازار، سبز مسجد صرافہ بازار، یہ میٹھا دل پھول چوک کے پاس. اور یہ حضرت شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدی قطب مدینہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی ضیائی کو غریق رحمت فرما. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، مولا کریم ان کی دینی خدمات قبول فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا، جنت کا باغ بنا. یا اللہ رحمت کے پھول برسا، نور مصطفیٰ کا صدقہ، ان کی قبر تا حشر جگ مگاتی رہے اور تا حد نظر وسیع ہو جائے. یا اللہ انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں حضرت کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. حضرت کا کوئی بیٹا نہیں ہے, غالباً بیٹیاں تو ہیں, اب وہ حیات ہیں نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے, لیکن بیٹیاں تھیں آپ کی. سب سے میں تعزیت کرتا ہوں, تلامذہ سے بھی تعزیت کرتا ہوں, دارالعلوم نعیمیہ کے اساتذہ کرام سے بھی تعزیت کرتا ہوں کہ یہ ان کے سینئر ترین کہہ سکتے ہیں ان کو استاد تھے وہاں کے نظیم تعلیمات اور سینئر, سب سے سینئر, اگر سب سے نہیں تو بہرحال بہت زیادہ سینئر تھے یہ وہاں. ہاں وہ زمانہ مجھے تو لگتا ہے کوئی 30-40 سال ہو گئے ہوں گے وہاں وہ ان کی تدریس کو نعیمیہ میں, بہت پرانے, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ہو گئے تو نعیمیہ میں جا کر میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے, زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے, بہت یعنی کہ اچھا ان کی مطلب اس میں بنیاد بھی رکھنے میں شامل نہیں ہے. ہاں اصل یہ نعیمی ہیں, ویسے ضیائی قادری رضوی ضیائی ہیں, نعیمی یوں کہ ان کے استاد محترم تھے حضرت مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ, تو انہی سے میں نے تذکرہ سنا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں جن کا ناظم آباد میں مزار شریف ہے. یہ بھی ایک اس دور میں تو نام تھا ان کا, ہم لوگ نام سنتے تھے, اب تو نیو جنریشن کو پتا نہیں ہے شاید, مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ. اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مذہبی بیان, دینی بیان یہ مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب تھی, یا ایک کتاب تھی, اس میں ایک ان کا مضمون تھا فضول خرچی, انہی کا لکھا ہوا تھا, ان کے مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی کے استاد محترم کا, مفتی محمد عمر نعیمی کا. تو اس فضول خرچی کے بیان کو میں نے دیکھ کر اب یاد کر کے یا شاید اس میں سے پڑھ کے میں نے یہ بیان کیا تھا اپنے مبارک مسجد میٹھا در میں, ایک اجتماع ہوتا تھا تو اس میں نے بیان کیا تھا, وہاں ایک انجمن ہوتی تھی انجمن خادمان اسلام, خدا جانے وہ ہے کہ نہیں ہے کچھ پتا نہیں ہے, وہ اجتماع کرتے تھے ہفتہ وار, اس میں کیا تھا. اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے, اچھے لوگ تھے اور بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. اور مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ سے تو میں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سیکھا ہے, ان کے درس میں مجھے وہ معلومات ہوتی تھی جو مجھے اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی, ان سے معلومات جاتی تھی اور ہمارے نئے ترکیب تھی, اور یہ کافی ملنسار اور شفیق شفقت کرنے والے بزرگ تھے, یہ نہیں چڑچڑا پن چلو بعد میں آنا, یہ نہیں یہ ایکٹیو ہوتا نا جس طرح سرگرم لوگوں میں گھلنا ملنا اور ہنسنا ہنس کر لوگوں سے بات کرنا, یہ ان کا میں نے مزاج دیکھا تھا. الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مطلب عزت دیں گے تو عزت ملے گی, سیدھی بات ہے. تو انہوں نے لوگوں کو عزت دی تو آج ان کا میں نے ذکر خیر کیا, میں نے ان سے عزت پائی تو میں نے ان کا ذکر خیر کیا. یہ کبھی کبھی ان کے تاثرات بھی آئے ہیں مدنی چینل پر تو انہوں نے میرا تذکرہ کیا ہے, تو بلائی کے ساتھ کرتے ہیں میرا تذکرہ. الحمدللہ سن 80 میں مدینہ شریف میں ہماری ملاقات ہوئی تھی, سن 80 میں, وہاں پنج پیالہ ایک مقام, اب تو وہ چھپا دیا گیا ہے, اس دور میں تھا ایک مقام, اس کے قریب کو مناظرہ ہوا تھا یہودیوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, اور آپ اپنی اہل بیت کو ساتھ لائے تھے, عیسائیوں سے مناظرے کا نام بھی ہے مباہلا تھا, جی ہاں مباہلا تھا, وہ دعا مانگنی ہوتی ہے جو فریق ناحق ہے اس کا یوں ہو جائے. تو اس میں حسنین کریمین شہزادے وہ حقیقی مدنی منے، یہ اس وقت ان کی عمریں جو تھی وہ کم تھی، تو یہ کھیلتے ہوئے کہیں وہ کسی وہ کوئی ٹیلا تھا وہاں وہاں چلے گئے، پھر تھک گئے، تھک گئے تو یہ سنی ہوئی باتیں وہاں لوگ بتاتے تھے، یہ حضرت نے مجھے بتایا، کیونکہ وہاں ملاقات ہوئی تھی تو ہم کچھ دیر ساتھ رہے تھے وہاں، تو وہ غالباً انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو حصہ ہے نا یہ، تو یہاں حسنین کریمین جب یہ اس طرح نکل گئے تو یہاں یہ تھک گئے تو لیٹ گئے، جب لیٹنے کے لیے گئے نا تو یہ پہاڑ نے یہ ٹیلے نے خود بخود ان کے لیے جگہ چھوڑ دی، یوں یہ دونوں دو حصے میں ہوا اور یہ دونوں وہاں لیٹ گئے، اور جب انہوں نے مجھے بتایا میں تو لپکا گیا اس جگہ پر پہ جا کے لیٹ گیا، اور میں اپنی برکتیں لینے لگا اس جگہ سے، تو اس سے اس کا یہ تذکرہ اپنے بیان وغیرہ میں کرتے ہیں، دیکھیے الیاس نے یوں کیا تھا وہاں، تو یہ ایک پرانی یاد تھی، یاد مدینہ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ شریف میں ملاقات، اور ایک مجھے انہوں نے میرا پاسپورٹ پھنس گیا تھا جدہ شریف میں، تو جدہ شریف میں ہاں وہ حج کا تناظر بھرنے کے لیے، کیونکہ وہ میں رکا ہوا تھا دیر سے حج کے سیزن سے پہلے سے، پھر اعلان ان دنوں ہوتا تھا کہ جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ان کا حج کا ویزا نہیں تو لگوا لو، تو یہ قانونی حج ہو جائے گا ان کا، غیر قانونی تو غیر قانونی ہوتا، یہ پابندی تھی اس پر، پکڑا جائے تو پھر جو بھی ہو، تو سیدی قطب مدینہ ان دنوں حیات تھے اور آخری سال تھا آپ کا، میں آخری سال بس زیارت سے مشرف ہو گیا، میرے بس کروڑا کروڑ مقدر جس پر جتنا ناز کروں کم ہے، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور وہ کیا کروں، تناظر بھروں کہ میں ویسے ہی حج کر لوں، تو حضرت کیسے اجازت دیتے، نہیں قانونی حج کرو تناظر بھرو، تو پھر کسی کے پاس میں کسی دوست کے ساتھ گیا ایجنٹ کے پاس، اس کو پاسپورٹ دیا، اب پاسپورٹ جدہ بھیجنا پڑے گا وہاں، تو وہ جدہ، اب پاسپورٹ پھنس گیا، اب پاسپورٹ آوے نہیں، میں پاسپورٹ کے بغیر گھوموں، حج کا سیزن شروع، اور خیر اب میں تو میں نے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ وہاں جہاں ملے نا مجھے پنج پیالہ کے پاس، پنج پیالہ یہ پنجابی میں لوگ بولتے ہوں گے، فارسی میں ہوگا اس کا الگ، پنج تو اس میں پنجابی میں پنج بولتے ہیں پانچ کو، تو پنج پیالہ کے مقدس مقام پر جو مدینہ شریف میں ہی تھا، تو اب بھی فضاؤں میں تو ہے، تو وہاں تو میں نے انسرٹ کیا کہ میرا ایسا ایسا ہوا ہے، اب میرا پاسپورٹ میں کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک بزرگ نے مدینہ شریف میں اس ورد کی اجازت دی تھی، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، مجھے مدینہ میں یہ اجازت ملی تھی، میں بھی تم کو مدینہ میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ پڑھو، اغثنی پڑھو یا ادرکنی پڑھو، دونوں ایک ہی ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ادرکنی کی جگہ پر اغثنی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خیر وہ میں نے چند بار ہی پڑھا ہوگا میرا خیال ہے، الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا جدہ سے، اور حج تناظر لگ کر ویزا لگ کر، یہ تناظر بولتے ہیں حج تناظر، تو اس وقت بولتے تھے، تو یہ کہ الحمدللہ میں نے یوں قانونی حج کرنے کی سعادت حاصل کی سن 80 میں 1400 ہجری، الحمدللہ، تو یوں اور بھی کئی یادیں آ سکتی ہیں ان سے وابستہ ہیں میری حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ پر، اور سیدی خطبہ مدینہ خلیفہ ہے تو ہمارے لیے تو اسے سر کے تاج ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے خاندان کو بھی اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
یہ محسوس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کو جب کسی پیر، آپ کے پیر صاحب سے کوئی ایسی متعلق چیز ہوتا ہے، کوئی نسبت یا کوئی ایسا تعلق کسی کا ہو، آپ اس کے معاملے میں بڑے مطلب کہ وہ ایک
چہرے پر آپ کے بھی ایک بڑی بشاشت اور بڑا خوبصورت تذکرہ کرتے ہیں کہ یار اپنے پیر صاحب سے، یار اپنے پیر صاحب سے، تو یہ اس سے بھی کیا مطلب کہ ایک مرید کو اپنے پیر کا فیضان، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں؟
یہ تو فطری بات ہے یار، آپ کے باپ کا دوست ملے گا تو آپ کو کوئی ٹانگ پاؤں تو رکے گا نا، میرے ابو کا دوست جا رہا ہے، کچھ تو اثر پڑے گا نا. تو اسی طرح اگر پیر صاحب سے کوئی نسبت رکھنے والا ہو تو یوں تھوڑا یوں آدمی الرٹ تو ہوگا نا، کرنٹ تو لگے گا نا.
یوں
یہ تو فطری چیز ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السمع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
بحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك.
الحمد للہ، فیضان عشق رسول مسجد کے پلاٹ خریداری کا اور اسی طرح تعمیرات کا بھی سلسلہ جاری ہے. کراچی میں الحمدللہ ایک مسجد کا افتتاح ہی ہو چکا، نمازیں شروع ہو چکی. آئیے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
الحمدللہ عزوجل، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دنیا بھر میں عاشقان رسول کو 1212 فیضان عشق رسول مساجد کی تعمیرات کا ہدف عطا فرمایا. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ باب المدینہ کراچی کے اندر جو ہمارے یہاں پہ ریجن ہے، گلستان جوہر کابینہ کے اندر، الحمدللہ یہ پہلی مسجد فیضان عشق رسول سے الحمدللہ قائم ہو گئی. اور الحمدللہ رکن شورا حاجی امین اتاری نے عصر کی نماز پڑھا کر باقاعدہ الحمدللہ اس کا افتتاح فرمایا، اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک اجتماع ذکر نعت کا سلسلہ ہوا، بیان کا سلسلہ ہوا. انشاءاللہ عزوجل ہم نے جو ہے وہ گلستان جوہر کابینہ میں ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ڈویژن میں فیضان عشق رسول کے نام سے ایک مسجد بنائیں گے.
دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے، اور میرا یہ جو ہے تقریباً 23-24 سال سے میرا ارادہ تھا کہ میں مسجد بنواؤں گا، اور اللہ پاک نے جو ابھی پورا کر دیا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جتنا زندگی ہے انشاءاللہ جتنا ہوگا ہم اس بڑھ چڑھ کے کام کریں گے.
یہ سامنے ہی ہے میرا آفس ہے مسجد کے سامنے. ابھی پچھلے ہم 3-4 مہینے سے یہاں پہ آفس میں بیٹھے ہوئے، تو ہمارے کو بہت پرابلم ہوتی تھی، ہم لوگ بلاک 9 جاتے تھے نماز پڑھنے، لیکن جب اس کا پتہ چلا تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اور ایک سب سے اچھی بات ہے کہ یہ جو 1212 مسجد بنانے کا ہدف ملا ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ہو سکا ہم اپنا تعاون بھی اپنے ان کے ساتھ رکھیں گے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلفائے راشدین میں سے کن کے خلیفہ ہیں؟ جواب، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں. قبر میں جن کے بدن سلامت رہیں گے ان میں سے کسی دو کے متعلق بتائیے. جواب، قبر میں ان کے جسم سلامت رہیں گے، نبی، ولی، عالم دین، شہید، مراتب یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تعاون میں فوت ہونے والا، اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بامل حافظ قرآن، اور وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہ کیا. سوال نمبر 3، دعوت اسلامی کے پہلے ہفتہ وار اجتماع میں کس موضوع پر بیان ہوا؟ موت کے موضوع پر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت مدثر راولپنڈی، بنت نور اتاریا کراچی، بنت محمد رفیق خان حمزہ والا، رضوان اتاری عرب شریف، بنت عبد المجید حاصل پور، بنت الطاف لاہور، بنت سعید سرگودا. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت سرور اتاریا کراچی. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں سے مباحلہ مدینے کے کس مقام کے قریب ہوا تھا؟ سوال نمبر 2، امیر اہل سنت کو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ وظیفے کی اجازت مدینے میں کس بزرگ نے دی تھی؟ سوال نمبر 3، حضرت مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ کا مزار کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی